أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال الامام حسين بن علي عليه السلام: فلعمري ما الامام الا العامل بالكتاب والاخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امت کی امامت فراموشی اور کربلا میں احیاء امامت موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا کلام نورانی و فرمان نورانی سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو آپ نے اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں تحریر فرمایا اور جس میں ارشاد فرمایا: فلا عمری مل امام الا العامل بالکتاب، اپنی جان کی قسم امام وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، والآخذ بالقسط جو عدل و انصاف قائم کرے، والدائن بالحق اور جو حق کے ساتھ پابند رہے وہ قائم رہے، والحابس نفسه على ذات اللہ اور اپنے نفس کو ذات خدا کے اندر محبوس و پابند رکھے. چار صفات امام علیہ السلام نے امام کے لیے ذکر کی ہیں. چونکہ اہل کوفہ نے اپنے خطوط میں یہ لکھا تھا کہ انہ لیس علینا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور ہم اس حکومت کو قبول نہیں کرتے، فاقبل آپ ہماری جانب آئیے، لعل اللہ ان یجمعنا بکا علی الہدا والحق، شاید خدا آپ کے توسط سے ہم سب کو حق پر و ہدایت پر اکٹھا کر دے. آپ مومنین کرام کی خدمت میں اشارہ ہوا کہ امامت اللہ کا نظام ہے اور اہل کوفہ اپنے خطوط میں جو جملہ لکھ رہے ہیں، امام نے احساس کیا کہ یہ امت امامت سے بہت دور ہو چکی ہے. امام کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں انہ لیس علینا امام، یہ نہیں لکھ رہے کہ آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کی امت ہیں، آپ جو حکم دیں ہم بجا لانے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا فرمان صادر کریں، بلکہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ ہماری طرف آ جائیں تو آپ ہمارے امام ہیں اور ہم آپ کو بحیثیت امام قبول کرتے ہیں. وہ امامت جو امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں ذکر فرمائی ہے، فلعمری مل امام الا العامل بالکتاب، اور وہ امامت جس کی طرف کوفی بلا رہے ہیں، یہ دو الگ امامتیں ہیں، دو الگ مفہوم ہیں امامت کے. اہل کوفہ اس شورش اور بغاوت میں اور ان سیاسی دباؤ سے نکلنے کے لیے ایک ایسے رہنما و لیڈر کو طلب کر رہے ہیں جس کے ساتھ مل کر وہ اکٹھے ہو کر اپنی موجودہ و وقتی مشکلات سے باہر آئیں. اور امام جواب میں امامت الہی بیان فرما رہے ہیں، امامت قرآنی ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے امام کون ہوتا ہے؟ جو کتاب خدا پر عمل کرے وہ کتاب خدا کو نافذ کرے. امامت اللہ کا نظام ہے، قرآن کریم میں خداوند تعالیٰ نے بشر کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے، رسالت و نبوت کے ہمراہ و ساتھ. نبوت کے اپنے فرائض و ذمہ داریاں ہیں و رسالت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. نبوت و رسالت کی ذمہ داری ادا ہو چکی ہے, ختم نبوت و ختم رسالت کا اعلان ہوا ہے, لیکن ختم امامت نہ قرآن میں ہے و نہ رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے, بلکہ امامت کے جاری رہنے پر دلائل ہیں, قرآن کے اندر بھی و رسول اللہ نے بھی بیان فرمائے. امامت کا حقیقی تصور امت دور ہوئی اس سے, چونکہ عملی طور پر نظام امامت سے جب فاصلہ بڑھا رسول اللہ کی رحلت کے بعد و نظام خلافت قائم ہوا, پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ امام کا انتخاب کا حق وہ لوگوں کا ہے, عوام کا ہے, عوام جس شکل میں بھی چاہیں امام اپنا انتخاب کریں. لیکن امامت کے تصور میں و امامت کے عقیدے میں امامت کا اختیار و امام کے تعین کا اختیار اللہ کا ہے, خدا نے امام متعین کرنا ہے. اور یہ نقطہ بہت اہم ہے خصوصاً پیروان امامت کے لیے کہ الہی نظام سے ایک انچ بھی فاصلہ نہیں کرنا چاہتے اہل امامت و مکتب امامیہ. تعین امام اللہ کا کام ہے, اور امام کا کام بھی اللہ کا فرمان و اللہ کا ارادہ نافذ کرنا ہے, حکم خدا کو نافذ کرنا ہے, قانون خدا کے مطابق و ضابطۂ الہی کے مطابق. سیاسی مفادات, سیاسی مصلحتوں اور عوامی غفلت کے نتیجے میں امت تدریجاً دور ہوئی امامت سے, حتیٰ کہ اعتقاد امامت سے بھی دور ہو گئے. علماء امامیہ ایک عرصے تک دیکھتے رہے اس صورتحال کے مطابق کہ لوگ کس طرح امامت سے دور ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس بات امامت کا عمل شروع ہوا. اگرچہ عہد ائمہ میں ہی ائمہ خدا علیہ السلام نے اس بات امامت کا عمل شروع کر دیا اور اپنے شاگردوں کو بھی بتایا, عرصے تک شیعہ کے اندر فقط اس بات امامت ہی کی بات ہوتی رہی, چونکہ ایک بڑی اکثریت منکر امامت ہو گئی, دور ہو گئی امامت سے. امامیہ کے ہاں امامت کا اس بات تو ہو گیا, لیکن حقیقت امامت اور واقعیت امامت جس طرح سے امامت کا تصور تھا وہ کھلا نہیں, اس لیے کہ علماء امامیہ زیادہ شیعہ علماء تاریخ میں اس مخالفت و انکار کا مقابلہ کرتے رہے, چونکہ ایک اکثریت مسلمانوں کی انہیں امامت سے دور کیا گیا, بلکہ امامت کے خلاف محاذ بنایا گیا, اور اکثر وقت علماء کا و اکثر صلاحیتیں علماء کی ان منکرین کے مقابلے میں صرف ہوئی ہیں اس بات کے لیے. اور آج بھی ہماری کتابیں, عقائد کی کتابیں خصوصاً جن میں امامت کے تذکرے موجود ہیں و امامت کی گفتگو ہے, سارا اصرار اس بات امامت پر ہے, دلائل امامت پر زیادہ اصرار ہے کہ امام اللہ کی طرف سے ہے, امام خدا کی طرف سے ہے. اور اس کی وجہ عرض کیا کہ اکثریت کا انکار یا ادھر سے اصرار تھا انکار پر, لہذا ادھر سے اصرار اس بات امامت پر ہے. علم عقائد یا علم کلام میں امامت کی بات بہت دیر سے شروع ہوئی, باسِ امامت تقریباً 5-6 صدیاں گزرنے کے بعد علم عقائد میں امامت کو شامل کیا گیا. اس سے پہلے علم عقائد کے اندر امامت کی بات نہیں تھی, توحید تھی, عدل و نبوت و قیامت کی بات تھی, لیکن امامت سے متعلق علم عقائد باقاعدہ نہیں, اس کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی باسِ امامت. بعض بزرگ علماء نے یہ جہاد کیا اور باقاعدہ طور پر علم کلام و علم عقائد میں امامت کی بحث کو اپنی علمی طاقت سے شامل کیا، جس کو قبول کرنا پڑا، مخالفین کو بھی اور قائلین کو بھی ماننا پڑا، باعث امامت کو انہیں تسلیم کرنا پڑا. لیکن باعث امامت فقط علم کلام تک رکی رہی. آج بھی شیعہ کے ہاں فقط عقائد میں باعث امامت ہے. عقائد میں امامت کے باعث کا رخ منکرین کی جانب ہے، ان کے مقابلے میں امامت کے اثبات پر زیادہ اصرار ہے کہ نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ امامت قائم کیا ہے. اور علم عقائد و علم کلام اس بات، چونکہ علم کلام کی بنیاد ہی دفاع عقائد پر ہے، یہ ایسا علم ہے جو شبہات، شکوک اور اعتراضات کے جواب کے لیے تشکیل دیا گیا. یہ علم، اس کی تاریخ بھی اسی طرح سے علم کلام کی، کہ جب آپ کے اعتقادات پر، آپ کے دین پر کوئی مخالف و معاند حملہ کرتا ہے، انکار کرتا ہے، آپ اپنے دین کا دفاع کریں دلائل کے ذریعے سے، اور وہی علم عقائد و علم کلام ہے. اس کے اندر جدلی پہلو ہے، اس کے اندر مناظراتی پہلو ہے، اس کے اندر ایک فریق حتماً سامنے فرض کیا جاتا ہے. اگر فریق مخالف فرض نہ کیا جائے، باعث عقائد شروع ہی نہیں ہوتی، چھڑتی ہی نہیں ہے. جس طرح ہماری مجالس کے اندر بھی یہ پہلو موجود ہے کہ مجلس ہوتی ہے، پڑھنے والا شیعہ، سامنے بیٹھے ہوئے شیعہ، 100% مجمع شیعہ امامیہ کا مجمع ہے، لیکن ممبر پہ چڑھتے ہی خطیب کو مجمع میں فرض کرنا پڑتا ہے کہ یہاں مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں، فرضی مجمع. حاضر مجمع کو گفتگو نہیں کرتے، حاضر مجمع کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، مخاطب فرضی مجمع ہے. کون لوگ جو مخالف ہیں؟ حامیوں کے سامنے بیٹھ کر مخالفوں کو خطاب ہوتا ہے، اور موجود صرف معزوز ہوتے ہیں. مثلا آپ یہاں تشریف فرما ہیں، میں ممبر پہ بیٹھ کر آپ کو نظر انداز کروں اور ایک فرضی مجمع یہاں مخالف فرض کروں اور ساری گفتگو اس کے لیے کروں، اور آپ صرف وہ ڈائلاگ سن کے محظوظ ہوں، خوش ہوں کہ فرضی مخالف کو کتنا زیادہ سرکوب کیا جا رہا ہے، فرضی مخالف پر کتنے حملے کیے جا رہے ہیں. یہ مزاج بن گیا ہے اعتقادی گفتگو کا، کہ آپ جیسے سیاست میں بھی ہے، سیاست میں خصوصاً یہ استکباری سیاست، استکباری سیاست کی بنیاد ہی فرضی مخالفین پر ہے. اگر آپ اپنا سیاسی حریف و مقابل فرض نہیں کرتے، اپنے ملک کے اندر بھی کامیاب سیاست نہیں کر سکیں گے. استکباری سیاست کی امامت امریکہ کے پاس ہے. امریکہ پہلے سیاست کرتا تھا روس کی مخالفت کو بنیاد قرار دے کر. عرصے تک، 70 سال تک امریکہ نے روس کا سہارا لے کر سیاست کی. روس بہت بڑا مخالف تھا، یاد ہوگا، یہ بزرگوں کو یاد ہے، جوانوں کو اگر نہیں معلوم یاد ہے، ان کو دو بلاک میں دنیا تقسیم ہوئی تھی، مشرقی اور مغربی بلاک، لا شرقیہ لا غربیہ امام کا نعرہ وہ انہی دو کے بارے میں تھا، ایک طرف روس اور ایک طرف امریکہ، ایک طرف امپیریلزم اور ایک طرف مارکسزم یا کمیونزم، یہ دو دھڑوں میں ساری دنیا بٹی ہوئی تھی. اور روس کو امریکہ کی ضرورت تھی، اس لیے کہ روسیوں کو بھی ایک مخالف چاہیے تھا تاکہ اپنی عوام کو یہ بتائیں کہ روس کا دشمن موجود ہے، اگر روسی عوام نے اس نظام کی حمایت نہ کی تو یہ دشمن ختم کر دے گا. اور حقیقتاً تھے بھی دشمن، امریکہ دشمن تھا روس کا، کمیونزم کا. کمیونزم کا دشمن اس وجہ سے نہیں تھا کہ کمیونسٹ خدا کے منکر تھے، بلکہ کمیونزم کے اس لیے دشمن تھے کہ کمیونسٹ سرمایہ داری نظام کے دشمن تھے، اور سرمایہ داری نظام میں خدا سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اتنی آج مثلا سرمایہ دار ملک مسیحی بھی ہیں، اللہ پر ایمان ہے، لیکن اللہ سے زیادہ سرمایہ پر ایمان ہے، چونکہ وہ سرمایہ کی طاقت کے قائل ہیں. جس طرح آپ اپنی کتاب میں، قرآن میں پڑھتے ہیں، ان اللہ قوی عزیز، خدا صاحب قوت ہے، وذل قوت متین، خدا کی قوت ہے، لیکن مغربی دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ نہ, سرمایہ کی طاقت ہے, سرمایہ قوت ہے, صاحب قوت ہے, سرمایہ کے تقدس کے قائل ہیں, سرمایہ کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں. اور ان کے اس خدا کا منکر تھا, کمیونسٹ سرمایہ داری نظام کے منکر تھے, اس لیے یہ دشمن تھے ایک دوسرے کے. اور اس دشمنی میں امریکہ زیادہ ہوا دیتا تھا روس کی دشمنی کو, چونکہ امریکہ کو جو کچھ انہوں نے بنایا روسی دشمن کا چہرہ دکھا کر, حوالہ دے کر, ریفرنس دے کر انہوں نے اپنی سیاست بنائی, اپنی پالیسی بنائی, اپنی حکومت بنائی, اپنے قوم کا مائنڈ سیٹ بنایا, اور جو کچھ بھی کیا اس دشمن کا سہارا لے کر. اب یہ دشمن نہیں ٹک نہیں سکا, کوشش کی انہوں نے یہ دشمن قائم رہے, چونکہ یہ دشمن نقصان سے زیادہ فائدہ پہنچا رہا تھا, لیکن قائم نہیں رہ سکا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے روسی نظام کے خاتمے اور کمیونزم کے خاتمے کی جو تجزیہ کیا وہ یہ نہیں تھا کہ تم امریکہ کے ہاتھوں شکست کھا گئے ہو, جس طرح ابھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکی سی آئی اے نے کے جی بی کو شکست دے دی ہے یا یہ امریکی مداخلت سے ہوا. نہ, امام خمینی فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں زوال پذیر ہوئے تم اور ہو رہے, البتہ امام نے زوال پذیر ہونے سے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ انقریب تمہارا یہ نظام کوڑے کی ٹوکری میں چلا جائے گا. امام نے پہلے, ابھی گورباچوف صدر بنا تھا, مملکت سنبھالی تھی اس وقت, امام نے پیغام بھیجا انہیں کہ تمہارا نظام انقریب کوڑے کی ٹوکری میں جانے والا ہے, سنبھل جاؤ. نہ اس وجہ سے کہ تمہاری اقتصاد کمزور ہے یا امریکہ تمہیں شکست دے گا, امام نے فرمایا اس لیے کہ تمہاری بنیادیں کھوکھلی ہیں, تمہارے نظام کے اندر خدا کا کوئی تصور موجود نہیں ہے, ایمان نہیں ہے تمہارے اندر, اس لیے ختم ہو جاؤ گے. اور ہو گئے ختم, اس نظام کو خود ہی ختم ہونا تھا. اگر امریکہ و سی آئی اے جیسے مخالفین نہ بھی ہوتے, امریکی جاسوسی نیٹ ورک نہ بھی ہوتا روس کے خلاف, اسے ختم ہونا تھا. ان الباطل کانا زہوقا, باطل کو ختم ہونا ہے. جا الحق وزہق الباطل, ان الباطل کانا زہوقا, باطل زہوق ہے, باطل خود ہی ختم ہونے والا ہے, باطل جفاءً مٹنے والا ہے, آٹومیٹک ختم ہونے والی چیز کا نام ہے باطل, البتہ اپنی عمر گزار کے ختم ہونا ہے اس کو. امریکیوں نے خوب ہوا دی روس کی دشمنی کو, اور اپنے جو دل پسند چیزیں تھیں وہ وہاں پر بنا لی. سیاست میں بھی حوالہ دیا, صرف میں نے مقصد اس طرف آپ کا ذہن لانا نہیں تھا, اس بات کی تائید کے لیے کہ بعض لوگ جب تک مخالف و دشمن کو فرض نہ کریں ان کی بات سنتا کوئی نہیں ہے. اگر امریکی ہزار اپنے عوام کو قانع کرنے کی کوشش کریں وہ قانع نہیں ہوتے جب تک انہیں دشمن کا حوالہ نہ دیں. خب جب یہ روسی دشمن ختم ہوا تو دشمن کا گیپ پیدا ہو گیا امریکہ کے لیے, اس گیپ میں وہ مشکلات میں پڑ گئے. روس کے ختم ہونے کے فوراً بعد امریکی پالیسیاں مشکلات میں پڑ گئیں, امریکی سوچ مشکل میں پڑ گئی, امریکی روش مشکل میں پڑی, لہذا ان کے تھنک ٹینک نے فوراً ایک بہت ہی خوبصورت دشمن فرض کیا, اور وہ بھی دنیا اسلام, اور دنیا اسلام میں بھی القاعدہ. القاعدہ کو دشمن بنایا اپنا, اور پھر اس دشمن کو پہلے دشمن سے زیادہ بڑھا چڑھا کر, ترویج کر کے امریکیوں کے اعصاب پر مسلط کر دیا. اس طرح سے القاعدہ کو انہوں نے کہا کہ ہر امریکی کے اوپر منڈلا رہا ہے سایہ القاعدہ کا. جو ڈرامے کیے اس کے لیے, 9/11 کا ڈرامہ کیا اور بہت سارے جتن کر کے بالآخر امریکیوں کو, عوام کو قبول کروا لیا کہ تمہارا بہت خطرناک, پہلے دشمن سے زیادہ خطرناک دشمن پیدا ہو گیا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے اپنی پالیسیاں وہاں چلا لی ہیں, فرضی دشمن کو سامنے رکھ کر اور حقیقی مجمع سے غفلت برتنا, اس کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ بعض اوقات رخ مڑ جاتا ہے, سیاست کا بھی رخ مڑ جاتا ہے اور دین کا بھی رخ مڑ جاتا ہے, مذہب کا رخ مڑ جاتا ہے. اگر تشیع کا رخ فرضی دشمن کے بجائے اگر حقیقی پیروکار کی طرف ہوتا تو آج تشیع کی شکل کچھ اور ہوتی. ہم نے فرضی مخالف سے مراد یہ نہیں کہ تشیع کا کوئی دشمن نہیں ہے, سب سے زیادہ دشمن دنیا میں تشیع کے ہیں, لیکن دشمن باعث بنے، مخالفین باعث بنے کہ جہاں دشمن نہیں بھی ہے وہاں پر ہم فرض اسی کو کرتے ہیں، خطاب اسی کو کرتے ہیں، مسائل اسی کے چھیڑتے ہیں، اور جو حقیقی لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے. توجہ فرمائیں ذرا نقطے کی طرف. عزیزان، پاکستان میں ہم نے جو سیاست اپنائی ہے بے حیثیت قوم، وہ یہی مخالفت کی سیاست ہے. شیعہ نے ہمیشہ مخالفت کی سیاست اپنائی ہے. پہلے ضیاء الحق سے پہلے کوئی کسی نے نام نہیں لیا. شیعہ سنی دونوں کی قابل قبول ریاست تھی پاکستان، دونوں خوش تھے اس پر کہ ٹھیک ہے نا، سنی ریاست ہے پاکستان نہ شیعہ ریاست ہے پاکستان. ایک سیکولر ماحول تھا اور اپنے طرز کے حالات تھے، ان کے مطابق چلتا رہا. البتہ جزوی کشمکش تھی شیعہ سنی میں آپس میں، جو تاریخی ہے، وہ کوئی پاکستان سے ہی پیدا نہیں ہوئی، تاریخ سے چلی آ رہی ہے. چونکہ فقہی اختلافات تھے، عقیدتی اختلافات تھے، اور بہت سارے اور شعبوں میں ایک دوسرے سے اختلافات تھے. یہ اختلافات کبھی کبھی سر اٹھاتے تھے، کبھی عوامی حلقوں میں اور کبھی علماء کے حلقوں میں اور کبھی علمی حلقوں کے اندر. ضیاء الحق نے پاکستان میں ایک عجیب جوا کھیلا، اور وہ بھی ایک مست جواری کی طرح، ایک غافل جواری کی طرح جوا کھیلا اور برے طریقے سے ہارا. اور جوا ہارا بھی یہ کہ جوئے پہ جو لگایا اس نے، وہ ملک و ملت و قوم و دین و وطن سب کچھ اس نے جوئے پہ لگایا. اور اپنی خاص تھیوری بنا کر، جو یہاں پاکستان میں بعض طبقوں کے ذہنوں میں ہے موجود، اس تھیوری کے تحت، اس نظریے کے تحت کہ ہم پاکستان کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کا عرض بڑھانے جا رہے ہیں، پاکستان کی چوڑائی کم ہے لمبائی زیادہ ہے نقشے کی، تو وہ لمبائی جتنی چوڑائی بھی انڈیا سے لے کر افغانستان تک اس کو چوڑا کرنا چاہ رہے تھے. اور ایسے ہے کہ اگر افغانستان پاکستان کا حصہ بن جائے تو لمبائی سے چوڑائی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا پیٹ بہت پھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ تو ان کا قد اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا چوڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت سارے علماء کو ساتھ ملا کر پاکستان کا پیٹ بڑا کرنے کی کوشش کی کہ قد تو لمبا ہے، گردن لمبی ہے اس کی، گردن اس کی کراچی سے لے کر پراچنار تک ہے، لیکن پیٹ اس کا بہت چھوٹا ہے، لہذا وہ بھی بڑھایا جائے افغانستان کو. اس قسم کے نامعقول قسم کے نظریے، جو شاید قرون وسطی میں بھی کوئی نہیں سوچتا تھا اس طرح کے، مالی خلیائی ذہن کسی کا نہیں تھا، لیکن وہ اس عصر میں انہوں نے، اس طبقے نے سوچا. وہی طبقہ جو ابھی ہے پھر پاکستان کے اوپر مسلط ہے. ابھی پاکستان عملی طور پر اسی گروہ کے اختیار میں ہے، فرق نہیں پڑتا یہ اقتدار میں ہوں یا باہر بیٹھے ہوئے ہوں، مقتدر طبقہ یہی ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے اوپر چھایا ہوا حاوی طبقہ یہی ہے. سامنے جو آتے ہیں چہرے، وہ اصلی چہرے نہیں ہوتے، وہ انہی کے دباؤ میں یا انہی کے ساتھ مربوط لوگ ہوتے ہیں، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے آتے ہیں. ضیاء الحق نے دین کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کیا، نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا کہ پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنانا ہے. کیوں یہ خیال آیا ان کا کہ پاکستان اسلامی ملک بنانا ہے؟ اس لیے کہ ایک دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، ولایت فقیہ کی حکومت پاکستان کے پڑوس میں، لہذا اس کے مقابلے میں ایک اسلامی نظام بننا ضروری تھا، اور وہ بھی ضیاء الحق کی قیادت اور ضیاء الحق کی محوریت میں. اس نے باقاعدہ طور پر سوچی سمجھی سازش و پلاننگ کے تحت ہوا یہ سارا کچھ کہ ضیاء الحق شروع کرے، یہ نعرہ لگائے، اسلامی ریاست بنائے پاکستان کو، ایسی اسلامی ریاست جو سب کی چہیتی ہو، سب کی مرغوب ریاست ہو. اس ریاست میں نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان میں ہم نے نظام مصطفیٰ نافذ کرنے، نظام مصطفیٰ کے لیے جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے تجویز دی کہ یہاں پر فقہ حنفیہ نافذ کی جائے، جس کو یہاں پاکستان میں اپنی تلفظ میں کہتے ہیں فقہ حنفی، فقہ حنفیہ عوامی تلفظ کے مطابق، یا فقہ حنفی، فقہ حنفی نافذ کی جائے پاکستان کے، باقاعدہ اس کو قانون کا درجہ دیا جائے فقہ حنفی کو، اس کے لیے باقاعدہ جماعتیں شامل ہوئیں، نو ستارے وہ ان کے ساتھ تھے جمع ہوئے، وہی جو آج منتشر ہو کے کچھ دہشت گرد بن گئے، کچھ کدھر بن گئے، یہ سارے ان کے ساتھ تھے. جواب میں ہم زمان شیعہ بھی سیاست کے میدان میں اترے اسی وقت جب ضیاء الحق نے فقہ حنفی نافذ کرنا چاہیے ایک آرڈیننس پاس کیا، کئی آرڈیننس پاس کیے، لیکن ان آرڈیننس میں کوئی حساسیت نہیں دکھائی گئی. زکوٰۃ کے آرڈیننس پر شیعہ مچل گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو اعتقادی مسئلہ تو ہے ہی ہے، ساتھ مالی مسئلہ بھی ہے. یہ خدا رحمت کرے مرحوم جوادی صاحب کو، خدا ون تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور آئمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے پروردگار، ذیشان حیدر، علامہ ذیشان حیدر جوادی شناختہ شدہ شخصیت ہیں اردو طبقے میں. انہیں کسی نے جا کر بتایا پاکستانی نے کہ ہم نے اسلام آباد میں اتنا کنونشن کیا اور جا کر اپنی طاقت دکھائی اور طاقت دکھا کر ہم نے زکوٰۃ معاف کروا لی. انہوں نے خود یہ بات مجھے سنائی تھی، مرحوم نے فرماتے تھے کہ وہ آیا بندہ میرے پاس مومن، اور اس نے بڑے جذبے سے آ کے کہا کہ مولانا دیکھا آپ نے کہ ہماری قوم نے طاقت دکھا کر زکوٰۃ معاف کروا لی. تو میں نے ان سے کہا کہ اب اتنا یہ کنونشن کر کے خمس کو لاگو کروانے کے لیے بھی کرو یہ کام، ایک اتنا کنونشن کرو ساری قوم لاکھوں کی تعداد میں اکٹھی ہو اور اس کا ایجنڈا یہ ہو کہ ساری قوم نے خمس دینا ہے. کہا یہ تو نہ دینے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اب دینے کے لیے اکٹھے ہو کہ خمس دینا ہے ہم نے، تو پھر میں تمہیں مانوں گا کہ کتنے تم مضبوط شیعہ ہو. باہر کے یہ ان کا تبصرہ تھا یا جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک آرڈیننس ضیاء الحق نے پاس کیا کہ جبرن زکوٰۃ کاٹی جائے، اس کے مقابلے میں اب شیعہ نے ریزسٹ کیا کہ نہیں دیں گے، چونکہ ہماری فقہ کے مطابق یہ زکوٰۃ نہیں بنتی. یہ بظاہر تھا قضیہ، لیکن اصل جو موقف اختیار کیا گیا وہ یہ کہ پاکستان میں ایک فقہ ایک مسلک نافذ ہونے نہیں دیں گے. اور نامعقول بات ہے، ظاہر ہے پاکستان کے اندر کئی مسالک ہیں، اہل سنت کے اندر بھی کئی مسلک ہیں اور شیعہ بھی موجود ہیں اور دیگر مسالک بھی ہیں، ایک مسلک کو دوسروں کے اوپر ٹھونسنا یہ نامعقول بات ہے. لیکن ضیاء الحق سے نامعقول چیزوں کی کوئی اتنی خلاف توقع نہیں تھی، وہ کرتا تھا ایسے کام، نامعقول کام بہت سارے کیے، ایک یہ بھی اس نے حرکت کی. اس کے مقابلے میں جو موقف وجود میں آیا وہ یہ تھا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے اس کو، ایک مسلک کا نفاذ ہم تسلیم نہیں کریں گے، ایک مسلک نہیں ٹھوسنا چاہیے. خوب درست بات بھی تھی کہ نہیں ٹھوسنا چاہیے ایک مسلک، نہ فقہ جعفری ٹھونسیں آپ دوسروں پر، نہ فقہ حنفی ٹھونسیں دوسروں پر، نہ فقہ مالکی ٹھونسیں. وہ ہر ایک اپنی فقہ کا پیروکار ہے، اس کے مطابق چلے، عمل کرے آزادی کے ساتھ. آپ یہی کر دو کہ ایک فقہ والا دوسری فقہ والے کے مزاحم نہ ہو، ہر فقہ والے کو اپنی فقہ پر عمل کرنے دیں. اب یہی بہترین نظام ہے آپ کا پاکستان میں کہ ہر فقہ کا پیروکار دوسرے فقہ کے پیروکار کو اپنی فقہ پر عمل کرنے دیں، فقہ جعفریہ کو فقہ جعفریہ پر عمل کرنے دیں، فقہ حنفیہ کو فقہ حنفیہ پر عمل کرنے دیں، فقہ مالکیہ کو فقہ مالکیہ پر عمل کرنے دیں، فقہ حملی کو فقہ حملی پر عمل کرنے دیں ان کے پیروکاروں کو. لیکن بیچ میں ایک مسلک اٹھے اور دوسری فقہ کی تمام امور کو بدعت کہہ کے، غلط کہہ کے، کفر کہہ کے اور فلاں کہہ کے، اور کہے کہ نہ جو میری فقہ کہتی ہے وہ آپ عمل کریں، یہ نامعقول ہے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ضیاء الحق نے کوشش کی یہ کام کرنے کی، سیاسی مقاصد اس میں تھے. غرض وہ نہیں بتانا آپ کو وہ قضیہ کہ ضیاء الحق کیا چاہ رہا تھا، بتانا یہ تھا کہ جب پاکستان کے اندر ایک بات سامنے آئی، پاکستان میں اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ قائم ہونا ہے، نظام مصطفیٰ کی جب بات ہوئی تو ایک فقہ کے پیروکاروں نے آ کر اپنا مسلک سامنے پیش کیا. حنبلی خاموش تھے، مالکی خاموش تھے، شافعی خاموش تھے، انہوں نے نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. فقہ حنفی کے پیروکاروں نے کہا کہ پاکستان کے اندر فقہ حنفی رائج ہونی چاہیے، نافذ ہونی چاہیے. فقہ جعفری یا بقول مومنین کے فقہ جعفریہ یہ اس لیے غلط تلفظ کر رہا ہوں تاکہ مانوس یہی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. بعض اوقات انسان غلطی کرنے پر مجبور ہوتا ہے, جب غلط چیز ہی آشنا ہے ذہنوں سے تو جب تک وہ غلط تلفظ نہ کرے سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں. فقہ جعفریہ کہ پیروکار بولے, باقی نہیں بولے. فقہ مالکی, فقہ شافعی, فقہ حملی یہ نہیں بولے. ایک تو اس وجہ سے نہیں بولے کہ پاکستان میں کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. مالکی ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر. حملی ہیں, اس وقت کم تھے آج زیادہ ہو گئے ہیں فقہ حملی کے پیروکار. شافعی عرب ملکوں میں ہیں, پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان ہندوستان میں زیادہ فقہ حنفیہ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں, باقی ائمہ جو اہل سنت کے ان کے پیروکار پاکستان میں کم ہیں. ایک اس وجہ سے نہیں بولے کہ کم ہیں, دوسرے اس وجہ سے نہیں بولے کہ ان کے ہاں خوب ٹھیک ہے, چونکہ چاروں فقہ ٹھیک ہیں, اسلامی فقہ ہیں. کوئی ایک بھی اگر عمل کر رہا ہے تو وہ دوسرے کو غلط نہیں سمجھتے, بے دین نہیں سمجھتے. فقہ جعفری پانچویں فقہ ہے اسلامی فقہ میں سے. فقہ جعفری کے پیروکار انہوں نے کہا ہم قبول نہیں کرتے, اس کو مانتے نہیں کہ یہ فقہ ہم پر آپ ٹھونسی جائے. آپ اپنی فقہ پر عمل کریں, ہم اپنی فقہ پر عمل کریں. معقول موقف تھا, اچھا موقف تھا. لیکن جو آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کرنا ہے وہ نقطہ یہ تھا عزیزان کہ ایک حاکم نے بس چھیڑ دی اپنے اقتدار کی خاطر کہ پاکستان میں اسلامی نظام لانا ہے, نظام مصطفیٰ لانا ہے. یہ آزاد میڈیا نہیں تھا اس وقت, ایک ٹی وی چینل تھا, وہ بھی حکومت کے کنٹرول میں تھا. اخبار مارشل لا کا دور تھا اور سینسرشپ تھی, اخباروں میں کوئی چیز چھپنے نہیں دیتے تھے. وہی چیز چھپتی تھی جو حاکم چاہ رہا تھا, حکومت چاہتی تھی, مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو چاہتے وہی چیز اخبار میں چھپتی. ملک بحران کا شکار تھا, ایک پارٹی لیڈر کو, وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی اور سیاسی لحاظ سے ایک خوف و ہراس کا ماحول تھا. دوسری طرف سے اسی ماحول میں, خوف و ہراس کے ماحول میں, اسلام کے نفاذ کی بھی باتیں ہو رہی تھیں, فقہ کے نفاذ کی باتیں ہو رہی تھیں. یہاں پر جو موقع حاکم نے یا حکمران نے جس نیت سے بھی چھیڑا, ایک باس چھڑی پاکستان کے اندر اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں. اس سے پہلے عرض کیا کہ نہیں تھی, کسی حاکم نے اسلام کے سیاسی نظام کی بات نہیں کی تھی. اسلام کے سیاسی نظام کی بات پاکستان میں پہلی دفعہ یہ جماعت اسلامی کے بانی و فاؤنڈر مولانا مودودی نے پاکستان میں چھیڑی. یہ سبقت حاصل ہے اس شخص کو, اپنے تفکر کے مطابق انہوں نے, جو ان کی سوچ تھی, جو ان کے نظریاتی و اعتقادی بنیادیں تھیں ان کے مطابق پہلی دفعہ انہوں نے اسلام کے سیاسی نظام کے متعلق گفتگو کی. اس سے پہلے چونکہ پاکستان میں صوفیہ یا خانقاہیت نظام زیادہ تھا اور ان کے اندر اس چیزوں کی طرف رجحان ہی نہیں تھا, توجہ ہی نہیں تھی, نہ اہل سنت کی توجہ تھی نہ شیعہ کی توجہ تھی. پہلی دفعہ یہ شخصیت آئی جنہوں نے آ کر سیاسی نظام اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا اپنے نظریے کے مطابق. اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا بھی تھا, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو نظریہ پیش کیا ہے تو اس میں آپ نے شیعہ مکتب کو پڑھا ہے, تو انہوں نے صداقت سے کہہ دیا کہ میں نے شیعہ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. مولانا مودودی نے یہ اقرار کیا کہ میں نے پوری عمر میں شیعہ مکتب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی, اور اس کے بغیر ہی انہوں نے اپنا نظریہ بنایا اور پیش بھی کیا. اب ظاہر ہے کہ اتنے انسان کے لیے علمی لحاظ سے یہ ایک عیب ہے, کمی ہے, کمزوری ہے اس کے اندر, کہ اس کے علم میں یا اس کے مطالعے میں اتنے بڑے تاریخی مکتب و تاریخی مذہب کی نظریہ ہی نہ آئے, وہ اس کو مستند کتاب سے پڑھے ہی نہیں جا کر. یہ ایک محقق کے لیے بہت بڑا عیب ہے, ممکن ہے ایک عامی کے لیے نہ ہو, ایک پیشاور کے لیے نہ ہو. مثلا اگر ایک سیاسی لیڈر ہے یہاں پر, وہ سیاسی لیڈر کسی دوسرے سیاسی جماعت کے موقف سے آشنا ہی نہیں ہے. پاکستان کا کوئی سیاسی لیڈر ایسا فرض کر لیں جو دوسرے سیاسی لیڈروں کی بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے, سنی نہیں اس نے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ویسا سیاسی لیڈر کمزور ہے, نادان ہے, جاہل ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے مقابلے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا موقف ہے. آپ بے شک اپنے موقف کی تائید کرو لیکن سنو ان کا بھی بات, ان کی بات بھی سنو کہ عموماً کرتے ہیں سیاستدانوں کو ایک دوسرے کی باتوں کا علم ہوتا ہے. اور ایک مذہبی سکالر جو مدعی ہو علم و تحقیق کا اور وہ غافل ہو اور بے بہرہ ہو, یہ ایک مذہبی محقق کے لیے یا علمی محقق کے لیے یہ عیب شمار ہوتا ہے. انہوں نے سیاسی نظام اسلامی نظام کا تصور دیا. یہاں پر بات چھڑی ملک کے اندر سیاسی نظام سیاسی اسلام کی, اور یہ وہ موقع تھا جب پاکستان میں سیاسی اسلام کی بات چھڑی. پڑوس میں ایران میں انقلاب اسلامی آ چکا تھا اور ایک اسلامی حکومت شیعہ نقطۂ نگاہ سے قائم ہو چکی تھی. میں جس نقطے کی طرف آپ کے ذہن متوجہ کر رہا ہوں آپ اس طرف دھیان رکھیں کہ ایران کے اندر شیعہ نظریے کے مطابق سیاسی اسلامی نظام قائم ہو گیا. پاکستان میں اسی وقت ہم زمان ضیاء الحق نے اسلامی نظام کی بات چھیڑ دی لیکن اپنے تفکر کے مطابق اپنی خاص سوچ کے مطابق, اور جو اس کے ارد گرد جماعتیں تھیں یا جو مذہبی حلقہ تھا ان کی سوچ کے مطابق اس نے اسلامی نظام کی بات کی. اس بیچ میں پاکستان کے اندر شیعہ قوم موجود ہے, شیعہ بزرگ موجود ہیں, علماء موجود ہیں, اور ملک کے اندر بھی سیاسی اسلام کی بات ہو رہی ہے اور پڑوس میں اسلامی سیاسی نظام قائم بھی ہو چکا ہے. اور وہ سیاسی اسلامی نظام جو قائم ہوا ہے وہ تشیع کے مکتب کے مطابق قائم ہوا ہے, شیعہ اصولوں کے مطابق ولایت فقی, شیعہ اصولوں کے مطابق اسلامی سیاسی نظام ہے, ولایت کا نظام ہے, امامت کا نظام ہے, کہ میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ امامت کے مکتب میں ولایت فقی یا ولایت کے نظام میں ولایت فقی کیسے آ جاتی ہے, کہاں اس کی نوبت آتی ہے, وہ کیسے موضوع امامت ولایت فقی تک کیسے جا پہنچتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور یہ بات آگے بڑھی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ. یہاں پر پاکستان میں سیاسی نظام کی بات چھڑ گئی اسلامی سیاسی نظام کی. ایران میں اسلامی سیاسی نظام قائم بھی ہو گیا. یہاں پاکستانی شیعہ کی حالت دیکھنا مراد تھی کہ اس وقت 1979 سے لے کر اور آج تک پاکستان کے اندر تشیعوں نے جو موقف اپنایا وہ کیا اپنایا موقف, وہ یہ اپنایا کہ ہم کوئی ایسا مسلکی سیاسی اسلام نہیں مانیں گے جو ہمارے مذہب کے مطابق نہ ہو. اب یہاں تک ٹھیک بات کی آپ نے, درست بات کی, لیکن آدھی بات ہے یہ. آپ ایسا سیاسی نظام جو مسلکی ہو, ایک خاص مسلک کا نظام ہو, اس کو پوری قوم کے اوپر ٹھونسا جا رہا ہو اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے, یہ درست بات ہے, یہ عین معقول عقلی موقف ہے, درست موقف ہے, دینی موقف ہے, عادلانہ و انصاف کے مطابق ہے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیز من کہ مسلکی ایک خاص مسلک کا اسلامی نظام تو آپ نے نہیں مانا, ملک کے اندر اسلامی سیاست کی یا سیاسی اسلامی نظام کی بات بھی چھڑی ہوئی ہے اور پڑوس میں اسلامی سیاسی نظام آپ کے مکتب کے مطابق وجود میں بھی آ گیا ہے. کیا یہاں پر انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پاکستان کے شیعہ کو بتانا چاہیے تھا کہ اسلام کا سیاسی نظام تشیع کے نقطۂ نگاہ سے یہ ہے, اگر کوئی پاکستان میں نافذ کرنا چاہے یہ اسلامی سیاسی نظام ہے, یہ قرآنی سیاسی نظام ہے, یہ الہی سیاسی نظام ہے جس کا نام امامت و ولایت ہے, جس کا نام امامت و ولایت ہے. معلوم نہیں میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا. کہ جب آپ کا ملکی ماحول آمادہ ہے, جب اسلامی دنیا کا ماحول آمادہ ہے, جب انقلاب اسلامی نے آ کر پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے اور امامت کا نظریہ زندہ ہو کر نافذ بھی ہو گیا ہے, لیکن آپ کے ملک میں شیعہ کی طرف سے امامت کو بحیثیت نظام اسلامی پیش نہیں کیا جاتا، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ اسلامی آپ کا مسلکی اسلام قبول نہیں کریں گے، یہ نظام قبول نہیں کریں گے۔ خوب، یہ آدھی بات تو ٹھیک کی آپ نے، لیکن تکمیل ہو جاتی کہ آپ یہ کہو کہ ہم مسلکی سیاسی نظام نہیں مانتے، قرآنی سیاسی نظام کی ضرورت ہے۔ قرآنی سیاسی نظام جو قرآن نے سب کے لیے پیش کیا ہے، شیعہ کا بھی قرآن پر اعتقاد ہے، سنی کا بھی قرآن پر اعتقاد ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فقہ جعفریہ نافذ کرو سنی کے اوپر، یہ بھی غیر معقول بات ہے۔ فقہ جعفریہ کے پیروکار کے لیے ہے، فقہ حنفیہ کے پیروکار کے لیے ہے، فقہ شافیہ کے پیروکار کے لیے ہے، حنبلیہ و مالکیہ ان کے پیروکاروں کے لیے ہے، لیکن قرآن سب کے لیے ہے۔ قرآنی نظام تمام فقہ کے لیے ہے، خواہ وہ جعفری ہو، وہ حنبلی ہو، وہ مالکی ہو، وہ شافعی ہو، وہ حنفی ہو، قرآنی نظام سب کے لیے ہے۔ اور اتفاقاً توجہ فرمائیں، مولانا مودودی نے پہلی دفعہ عرض کیا کہ پاکستان یا ہندوستان کی فضا میں سیاسی اسلامی نظام کی بات کی، چونکہ اس سے پہلے صرف احکام کی حد تک علماء و فقہا احکام کی حد تک آئے تھے اسلام کی طرف، احکام اسلامی سے آشنا تھے، نظام اسلامی سے کوئی آشنا نہیں تھا، نہ شیعہ آشنا تھے نہ سنی آشنا تھے، احکام اسلام جانتے تھے، صدیوں سے احکام پڑھا رہے تھے۔ آپ سلیبس بھی دیکھ لیں، شیعہ مدرسوں میں، سنی مدرسوں میں، شیعہ حوزوں میں، سنی حوزوں کے اندر جا کر آج بھی اگر شیعہ مدرسوں کا سلیبس دیکھیں، اس سلیبس کے اندر صرف احکام اسلامی ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، توضیح المسائل پہلی کتاب ہے، ایک ابتدائی فقہ کی کتاب پڑھاتے ہیں جس میں وضو طہارت کے مسائل ہیں، پھر اس کے بعد توضیح المسائل پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی بڑی فقہ کی کتاب پڑھاتے ہیں، آج کل رائج ہے تحریر الوسیلہ امام خمینی کی کتاب پڑھاتے ہیں، یا منہاج الصالحین پڑھاتے ہیں مرحوم آغے خوئی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے دوسری کتابیں شروع ہو جاتی ہیں، شرائع الاسلام شروع ہو جاتی ہے، شرح لما شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آگے شیخ انصاری کی کتاب مقاصد شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جواہر الکلام شیخ محمد حسین کی کتاب نجفی کی کتاب شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فقہ کا پورا دورہ ہے جس کے اندر فقط احکام ہیں، اور یہی اہل سنت کے اندر بھی ہے، ان کے یہاں بھی مشابہ ملتا جلتا احکام کا پورا دورہ انہوں نے سلیبس کے طور پر بنایا ہوا ہے۔ نہ سنی پڑھتا تھا نظام اسلام، نہ شیعہ پڑھتا تھا نظام اسلام، فقط احکام اسلام پڑھتے تھے۔ یہ مولانا مودودی نے اس زمین پر آ کر لوگوں کو نظام اسلامی بتایا کہ احکام اسلامی کے ساتھ ساتھ نظام اسلامی بھی ہیں۔ لیکن مولانا مودودی نے جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ خود ہی ایک راستہ کھول کے آگے بیریئر بھی خود ہی لگا دیتے ہیں، یعنی آگے دروازہ بھی لگا دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی اندر باہر نہ آئے، انہوں نے نظام اسلامی کی بات تو کی لیکن حزب بنا کر وہ راستہ خود ہی بند کر دیا کہ اس نظام کی طرف جانا نہیں ہے، صرف یہ نظام کتابوں میں رہے، تقریروں میں رہے، جانا نہیں ہے۔ حزب بنا کر، حزب کا مطلب کیا ہے، یعنی ایک دائرہ بنایا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ سرکس میں کنواں ہوتا ہے جس میں موٹر سائیکل چلتا ہے، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ جی اب دیکھتے تھے پہلے لوگ، دیکھتے تھے، آج کل شہری ورزش بھی انٹرنیٹ پر ہی کر لیتے ہیں۔ ایک جوان آیا انٹرویو دینے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، اس سے پوچھا ایکسرسائز کرتے ہو؟ کہتے کرتا ہوں روزانہ۔ میں کہا کیسے کرتے ہو؟ کہا انٹرنیٹ پر کرتا ہوں، گیم کھیلتا ہوں۔ اس کو ایکسرسائز کہہ رہا تھا، گیم کھیلنے۔ انہوں نے نظریہ دیا نظام کا، اور نظریہ دے کر اس کو حزب بنا کر، پارٹی بنا کر اس کے سپرد کر دیا۔ پارٹی اس کنویں کی طرح ہے جو موٹر سائیکل چلتا ہے، کنویں کے اندر ایک لکڑی کا کنواں بناتے ہیں، موت کا کنواں، اس کے اندر موٹر سائیکل گھومتا رہتا ہے۔ وہاں سے یہ موٹر سائیکل ہائی وے پہ نہیں آ سکتا، موٹر وے پہ نہیں آ سکتا، کسی سڑک پر نہیں آ سکتا، شہر میں نہیں چل سکتا، کراچی کی کسی گلی میں یہ موٹر سائیکل نہیں آ سکتا، چونکہ سوار کو بھی تربیت دی گئی ہے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے کی، موٹر سائیکل کا بھی سائلنسر نکال دیا گیا ہے کہ جتنا شور کرنا ہے کنویں کے اندر ہی کرو. اس کے تمام فالتو پارٹس نکال دیے گئے ہیں, صرف اس کے پہیے رکھے ہیں اور انجن رکھا ہے جو اس کو چلائے, اور کنواں اور تماشائی. کنواں کے اندر جو موٹر سائیکل چلتے ہیں وہ سوار کو کہیں پہنچانے کے لیے نہیں ہوتے, تماشائیوں کو محظوظ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس طرح کے اگر حصار بنا دیے جائیں, پارٹی بنا کر آپ اور اس پارٹی میں نظام چلاؤ, پارٹی لیڈر بناؤ, اور پارٹی لیڈر کیا کرے, اسی پارٹی کے کنویں کے اندر چلاتا رہے یہ, اور تماشائی محظوظ ہوتے رہے. ماشاءاللہ ہمارے پاس کتنا, امت میں تو آ نہیں سکو گے آپ, قوم میں تو آ نہیں سکو گے آپ, دوسرے گروہ میں آ نہیں سکو گے آپ, دوسرے فرقوں سے رابطہ نہیں آپ کا, پبلک سے رابطہ نہیں آپ کا. ایک حصار بنا کر اس کے اندر ساری عمر حرکت کرنے سے خوش نہ ہو جاؤ کہ آپ اصلاح معاشرہ کی تحریک چلا رہے ہو. آپ نے اپنے ارد گرد خود ہی ایک حصار کھودا بنایا اور اس کے اندر ہی گھوم رہے ہو. نظریہ آپ نے اچھا دیا نظام اسلامی, لیکن نظام اسلامی کو امت اسلامی چاہیے, حزب اسلامی نہیں چاہیے. نظام اسلامی پھنس جاتا ہے حزب اسلامی میں آ کر. نظام اسلامی آزاد ہو امت اسلامی کے لیے, جب اس کو میدان ملے اس میں آ کر نظام اسلامی. باہر کے یہ اس شخصیت کا ایک کارنامہ تھا کہ احکام سے بڑھ کر نظام دینی تک آئے. لیکن ساتھ ہی جو افسوسناک پہلو ہے عزیز من, کہ جب پاکستان میں حکومت نے بھی اپنے مفادات کی خاطر نظام اسلامی کی بات کی, انقلاب اسلامی نے نظام اسلامی کشف بھی کیا اور کشف کر کے اس کو نافذ بھی کیا, اور اسی زمانے میں پاکستان میں یہ گفتگو چھڑی, لیکن یہاں پر ہم مکتب امامت کو بے حیثیت نظام قرآنی و الہی پیش نہیں کر سکے. ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ مسلکی نظام نہیں چاہیے, لیکن کچھ تو چاہیے. یہ نہیں چاہیے آپ کو, پھر کیا چاہیے؟ سیکولرزم چاہیے, لا دینیت چاہیے, بے دینی چاہیے آپ کو؟ یہ نہیں ہو سکتا. مسلکی نظام کے مقابلے میں لا دینیت نہیں ہوتی, مسلکوں کے مقابلے میں, مذاہب کے مقابلے میں سیکولرزم نہیں ہے, مذاہب کے مقابلے میں قرآنی نظام ہے, الہی نظام ہے. مولانا مودودی نے نظام سیاسی بنایا, ان کی کتاب کا مطالعہ کر لیں آپ, اسلامی ریاست ان کی کتاب ہے, اس کا مطالعہ کر لیں, اور چند اور کتابیں جو اس موضوع پر انہوں نے تحریر کی ہیں. اپنے نظریے کا نام امامت رکھا ہے مولانا مودودی نے, اپنے نظریے کا نام امامت رکھا, امامت کے نظریے, امامت کے نام سے نظام اسلامی پیش کیا. کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ مولانا مودودی اہل مطالعہ شخصیت تھے. اگرچہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی شیعہ کتاب نہیں پڑھی, میں نے کوئی شیعہ کتاب نہیں پڑھی, پس معلوم ہو کہ آپ نے سب اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہیں, آپ نے سب اپنے مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں, شیعہ کتاب نہیں پڑھی. جب ایک محقق شیعہ کتاب نہیں پڑھتا, وہ صرف اہل سنت کی کتابیں پڑھ کر احکام سے بڑھ کر نظام تک جاتا ہے, تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس کو نظام امامت کی صورت میں نظر آتا ہے. وہ مجبور ہے اس کا نام امامت رکھے. اب ظاہر مولانا مودودی نے امامت کا لفظ شیعہ کی کتاب سے نہیں لیا, جیسا کہ خود معترف ہیں کہ میں نے کوئی شیعہ کتاب, میں نے عرض کیا کہ یہ عیب ہے مولانا مودودی جیسی شخصیت کے لیے, یہ عیب ہے کہ آپ کم از کم قبول نہ کریں لیکن پڑھیں تو صحیح. ایک محقق کامل ہوتا ہی اس وقت ہے کہ اس کو مخالف آرا بھی پتا ہو, اس کو موافق آرا بھی معلوم ہو, وہ ہر نظریے کو پڑھتا ہو, ہر نظریے کو سمجھتا ہو. واجب تھا, لازم تھا آپ کو مکتب شیعہ کی کم از کم ایک کتاب عقائد کی پڑھ لیتے, ایک کتاب فقہ کی پڑھ لیتے, ایک کتاب نظریے کی پڑھ لیتے, تاکہ جہاں پر بھی بات ہوتی آپ لا جواب نہ ہوتے, آپ بتاتے شیعہ نظریہ یہ ہے. امامت تک پہنچے, اپنے نظام کا نام امامت رکھا. میں نے عرض کیا, پھر خود ہی راستہ بھی روک دیا اس کا, جو عملی طریقہ کار وضع کیا حزب بنا کر, پارٹی بنا کر, اس کی وجہ سے اپنے نظام کو اسی کے اندر چلا دیا. اب یہ نظام ان کا اسی کے اندر گھومتا رہے گا, اور اب تو جو سوار آئے ہیں انہوں نے تو ہر چیز ہی سواری بھی بدل دی ہے. مولانا مودودی کچھ اور سوچتے تھے اور ان کے جانشین ابھی کچھ اور سوچتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دہشت گرد شہید ہے، فوجی شہید نہیں. یہاں آپ پہنچے ہیں جانشین اس شخصیت کے، یہ نتیجہ ہے کہ اگر یہ نظام بنا کر امت کے سامنے پیش کرتے ہوئے نظریہ امت آپ اختیار کرتے تو آج آپ کی اس میراث کا یہ حشر نہ ہوتا، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہوتی آپ کی میراث جن کو یہی نہیں معلوم شہید کون ہوتا ہے. قوم کا قاتل، دہشت گرد، درندہ، اس کو شہید کہتے ہیں، اور ملک کا محافظ، فوجی شہید نہیں ہوتا ہے جب گم ہو جاتا ہے راستہ. عزیزان، مواقع آتے ہیں اور نہ بھی آئیں تو انسان موقع خود پیدا کرتا ہے. میں نے اشارہ کیا کہ عراق کے اندر موقع آیا، تاریخی موقع آیا نظام اسلامی قائم کرنے کا، لیکن چونکہ ذہنی طور پر نظام امامت کے لیے تیاری نہیں تھی، اس وجہ سے جمہوریت کو بڑی آسانی سے عراق کے اندر قبول کر لیا گیا. امامت کے ماننے والے، امامت کے پیرو پر ایسا حوزہ علمیہ ہزار سال تک امامت پہ کتابیں پڑھاتا رہا ہے. ہزار سال تک امامت پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نجف میں لکھی گئی ہیں. جتنی امامت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری نجف میں لکھی گئی ہیں، لیکن جب نجف کو موقع ملا امامت کے قیام کا، امامت کے نظام کا، امامت کا نظام قائم نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ نقطہ یہ ہے، دوری کی وجہ سے، امامت سے دور ہوئے، بہت دور ہوئے، اتنے دور ہوئے کہ ذہنی طور پر ذہن خالی ہو گئے کہ امامت ایک نظام الہی ہے. آئمہ ہدا نے اپنی حیات مبارکہ میں ہر امام نے امامت کو زندہ کیا. امام کا ایک پہلا فریضہ امامت کو احیاء کرنا تھا. آئمہ کیوں گوشہ نشین، کیوں زندہ نشین، کیوں خانہ نشین کیوں بنے؟ امیر المومنین رسول اللہ کے وصی، امام، امام اول، امام اول ہی کیوں خانہ نشین ہو گئے؟ امام اول اس لیے خانہ نشین ہوئے، امام پہلے خانہ نشین نہیں ہوتا، پہلے امامت خانہ نشین ہوئی ہے پھر امام خانہ نشین ہوا. پہلے امامت سے لوگ دور ہوئے پھر امام سے لوگ دور ہوئے. احیاء امام کب مرکز بنے گا؟ جب امامت کی طرف لوگوں کی توجہ آئے گی. امیر المومنین نے دیکھا کہ آنکھوں کے سامنے، امیر المومنین نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے میری میراث لٹ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا اور تعجب کر رہا تھا امت پر اور رسول اللہ کے ان لوگ ساتھیوں پر، تعجب کر رہا تھا کہ میراث رسول آنکھوں کے سامنے لٹ رہی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں، میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے حسن و حسین کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا، اور یہ دونوں بہت کم سن تھے. امام فرماتے ہیں، میں نے ان کو قربان کرنے میں بخل سے کام لیا. نجم البلاغہ میں جملہ یہی ہے کہ میں نے بخل سے کام لیا اور یہ سرمایہ اس وقت قربانی کے لیے پیش نہیں کیا، نہ اس وجہ سے کہ پیش نہیں کرنا تھا، نہ اگر اس وقت امیر المومنین یہ سرمایہ پیش کر دیتے تو یہ صرف ایک واقعہ ہی ہوتا. حسن و حسین قربان ہو گئے، لیکن اس وقت قربان ہوئے جب امامت کو زندہ کر کے گئے. اس لیے کہا میں نے سرمایہ بچا کے رکھا، اس میدان کے لیے بچا کے رکھا جہاں یہ سرمایہ آئے اور اترے میدان کے اندر، اور ایک ایک کر کے سرمایہ علی اترا میدان کے اندر. ہر امام نے احیاء امامت کیا، چونکہ آئمہ جانتے تھے کہ امامت زندہ نہ ہوئی امام کے گرد کبھی نہیں آئیں گے. تاریخ کے المیے بہت ہیں، توجہ فرمائیں، شیعہ ہر دور میں میدان میں رہا ہے لیکن امامت کو چھوڑ کر، امامت کو چھوڑ کر. سید الشہداء کو خط لکھے، امام آپ آئیے، لیکن اس جملے کے ساتھ کہ انہ لیس علینا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیں ہم آپ کو امام بناتے ہیں. اس کے بعد انہی لوگوں نے قیام کیا. کربلا کے 5 سال بعد انتقامی تحریکیں چلائیں. انتقامی تحریکوں میں امام سید ساجدین موجود ہیں. امام سید ساجدین سے کوئی تعلق نہیں ہے انتقامی تحریکوں کا. محمد ابن حنفیہ کو جا کر امام مانا. امام بنایا، کہا کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہماری زمام سنبھالیے۔ محمد ابن حنفیہ کو امام مان لیا۔ کیوں یوں ہو رہا ہے کہ امام موجود ہے، امام چہارم، امام سید ساجدین، امام کے ہوتے ہوئے کربلا کی تحریک، انتقامی تحریک، قاتلین کربلا سے انتقام لینے کی تحریک کا مرکز وہ خود امام نہیں ہے جو کربلا میں موجود تھے۔ آخر امام سجاد سے زیادہ کس کے دل میں دکھ ہے کربلا کا؟ ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ مجھے سید ساجدین سے زیادہ دکھ ہے کربلا کا۔ کذاب ہے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے مجھے زیادہ دکھ ہے، سب سے زیادہ دکھ جناب سید ساجدین کو ہے کربلا کا۔ سید ساجدین موجود ہیں، تحریک چلتی ہے، لیکن مرکزیت جناب محمد ابن حنفیہ کی ہے، امام سجاد کی طرف نہیں جاتے ہیں یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد اسی طرح ہر امام کے دور میں امام پنجم آ جاتے ہیں، امام پنجم کے دور میں پھر یہی سلسلے جاری ہیں۔ زید بن علی مرکز ہیں، محمد بن علی مرکز نہیں ہے۔ امام باقر امام باقر ہیں، لیکن مرکز زید بن علی ہیں، زید بن علی کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام امام ہیں، لیکن لوگ ابو مسلم خراسانی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابو مسلم خراسانی، وہ معروف شیعہ لیڈر جس نے سارے شیعوں کو جمع کر کے پھر ایک دفعہ 100 سال بعد تحریک چلائی انتقام کی، لوگوں کو کربلا کے نام پر اکٹھا کر کے بنو امیہ کی حکومت کو تہس نہس کر دیا۔ اس شخص نے پائمال کر دیا، ختم کر دیا، نابود کر دیا، اس شجرہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ابو مسلم خراسانی نے۔ لیکن نظام حکومت گرا کر بنو عباس کو جا کر امامت دے دی، خلافت دے دی۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ تاریخ کیوں ایسے جا رہی ہے؟ آئمہ موجود ہیں، ہر عصر میں امام موجود ہے، آج بھی امام موجود ہیں، لیکن کیوں ایسے ہے؟ کیوں زمانہ غیبت طولانی ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں امام پردے میں چلے گئے؟ کیوں امام غائب ہیں؟ امام کو غیبت کے لیے تو نہیں بنایا جاتا، امام کو امت کی ہدایت کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن امام پردہ غیبت میں کیوں ہیں؟ راز اس کے اندر ہے عزیز امام، راز یہ ہے کہ جب امت امامت کو فراموش کر دے، دور ہو جائے، امامت کو تنہا چھوڑ دے، امام اکیلا ہو جاتا ہے، امام تنہا رہ جاتا ہے، امام خانہ نشین ہو جاتا ہے، امام زندہ نشین ہو جاتا ہے۔ تاریخ ائمہ پڑھ کے دیکھیں ذرا، امام مجتبیٰ میدان میں ہے اور امت امامت فراموش ہے، امام کے ساتھی جا ملتے ہیں جا کر امیر شام سے، اور امام وہاں پر فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے دوستوں کے اور ساتھیوں کے منصوبے سے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ جب تک امامت زندہ نہیں ہوتی، امام کی پہچان نہیں ہوگی۔ یہ جملہ آپ سنتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ، جو شخص مرا اور اپنے امام کی معرفت و پہچان نہ رکھتا ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ امام کو پہچاننے آئیں، کس طرح پہچانیں؟ حدیث ہے کہ آپ خدا کو ربوبیت سے پہچان سکتے ہو، رسول اللہ کو رسالت سے پہچان سکتے ہو، اور امام کو امامت سے پہچان سکتے ہو۔ امامت پہچانو تاکہ امام پہچانا جائے، اگر امامت کے بغیر امام پہچاننے کی کوشش کی، کسی کو بھی اپنا امام بنا لوگے، اگرچہ وہ حامل منصب امامت نہ بھی ہو، لیکن امامت پہچان کر، توجہ فرما رہے ہیں نا، روایت ہے یہ، رسول اللہ کی روایت ہے، اگر آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے تو ربوبیت سے پہچانو، پہلے ربوبیت کو پہچانو، اگر ربوبیت کی معرفت ہو گئی تو آپ خدا کو ہی رب مانو گے، لیکن اگر ربوبیت سے خدا کو نہیں پہچانا تو کسی بھی گائے بکری کو تم اپنا خدا مان لو گے، کسی بت کو اپنا خدا مان لو گے، جہاں تمہاری حاجتیں پوری ہوتی ہیں تم اسے خدا مان لو گے۔ اگر ربوبیت کو نہیں سمجھتے ہوئے، ربوبیت کے بغیر خدا کو نہیں پہچان سکتے. جس نے ربوبیت کے بغیر خدا حاجتوں سے پہچانا, وہ آپ دیکھیں اتنی زیادہ کثیر تعداد آپ کے پڑوس میں ملک ہے ہندوستان, اس کے اندر ہندو مسلک لوگ رہتے ہیں اور تعداد میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہیں. 1,22,00,000,000 آبادی ہے آپ کی اس ملک میں, مسلمان آبادی 18,00,000,000 ہے اور وہ 1,22,00,000,000 ہے. 1,22,00,000,000 میں اگر 22,00,000,000 ہم کہہ لیں مسلمان ہیں تو 1,00,00,000,000 تو ہیں وہ. 1,00,00,000 نہ صحیح, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 90,00,000,000 تو ہوں گے. یہ 90,00,000,000 لوگ جو بتوں کے سامنے, مورتیوں کے سامنے جا کے جھکتے ہیں, مندروں میں جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں روز؟ آخر کوئی تو حاجت پوری ہوتی ہے نا, اس لیے جاتے ہیں. ورنہ ایک دفعہ کسی مندر میں جائے آدمی, ضرورت پوری نہ ہو دوبارہ کیوں جائے گا وہ؟ ہوتا ہے پوری ہوتی ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کرامات بتوں کی تو آپ کو اتنی تفصیل سے بتائیں گے. ابھی بنی ہوئی ہیں اس طرح, ایک کسی نے بتایا, ایڈریس دیا کہ pooja.com انٹرنیٹ پر سائٹ ہے, pooja.com, کہ آپ کو مندر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, انٹرنیٹ پر ہی آپ مورتی کی زیارت کر لیں یا مندر کا منظر دیکھ لیں. اس میں کرامات لکھی ہوئی ہیں کہ اس مندر میں یا اس دیوی پر یا اس دیوتا پر یا اس بت کے اوپر کتنے لوگوں کو آج تک شفا ملی, کتنے لوگ اس سے اولاد لے کے گئے, کتنے لوگ آئے. اور آپ دیکھیں وہاں ایک عجیب جرمٹ رہتا ہے ان مورتیوں کے ارد گرد. بلکہ ایک مومن بتا رہے تھے کہ وہاں یہ تصور ہے کالی دیوی کا, کالی دیوی تمام کی متفقہ دیوی ہے, مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلمانوں کی بھی. اور مشہور یہ ہے ہندوستان میں کہ جب کہیں بھی حاجت پوری نہ ہوتی ہو کالی دیوی پر حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے. خوب ظاہر ہے جب حاجتوں کے ذریعے خدا پہچانا جائے, حاجت تو کہیں بھی پوری ہو سکتی ہے آپ کی, چونکہ حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے. اپنی مخلوق کی حاجات کو خدا جہاں بھی جا رہے ہو, چونکہ حاجات پوری کرنے کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہوئی کہ سجدہ کرو گے تو حاجت پوری کروں گا, نہ. خدا نے کیا فرمایا, چونکہ میں تمہارا خالق ہوں, میں نے تمہیں بنایا ہے اور حاجت مند بنایا ہے. جب حاجت مند تمہیں میں نے بنایا ہے تو حاجتیں بھی تمہاری میں نے پوری کرنی ہے. تم جہاں بھی جاؤ حاجت میں نے پوری کرنی ہے تمہیں. لیکن انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ حاجت روا کون ہے اور یہ سمجھتا کس کو ہے حاجت روا. لہذا بتوں کے سامنے, جانوروں کے سامنے اپنی حاجات جب وہاں پوری ہوتی ہیں تو اسی کو رب مان لیتا ہے. امام رسول اللہ فرماتے ہیں حاجات کے دروازے سے رب نہ پہچان, ربوبیت کے باب سے رب کو پہچان. اگر ربوبیت سے خدا پہچانا ہوتا تو خود سوائے وحدہ لا شریک کے کسی کو خدا نہیں مانے گا. اگر رسالت کے ذریعے, معجزوں کے ذریعے رسول پہچانے گا, کسی کو بھی رسول مان لے گا, کسی شعبدے والے کو بھی رسول مان لے گا. کچھ لوگ ہیں نا جو رسول پہچانتے ہیں معجزے دیکھ کر. توجہ فرمائیں, امیر المومنین نے رسول اللہ کو رسالت مانی, معجزہ نہیں مانگا. جناب خدیجہ نے رسول اللہ سے کوئی معجزہ نہیں مانگا. کیوں؟ کس سے پہچانا کہ یہ رسول ہے؟ رسالت سے پہچانا یہ رسول ہے, پیغام سے پہچانا یہ رسول ہے, کردار سے پہچانا یہ رسول ہے. رسالت سے رسول اگر پہچانا, کسی جھوٹے رسول کو نبی نہیں مانو گے. لیکن اگر معجزے دیکھ کر رسول پہچانا تو کسی بھی شعبدہ دکھانے والے کو رسول مان لو گے. تو جیسا مان لیا شعبدے دکھائے, یہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک پیدا ہوا مسلمہ, مسلمہ کذاب سجا اور مسلمہ ایک عورت اور ایک مرد, ان دونوں نے دعوی نبوت کیا تھا. اور نبوت کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ معجزے دکھاتا تھا. مسلمہ یہ معجزے دکھاتا تھا. معجزہ کیا تھا اس کا؟ کہ یہ جس کنویں میں, لوگ کہتے تھے کنویں میں پانی نہیں ہے یا پانی اس کا مثلا کچھ مشکل ہے, پینے والا نہیں ہے, کھارا ہے, اس کے پاس آتے اور آ کر کہتے کہ تو کنویں کا ہمیں برکت دے دے. خوب یہ کنویں میں تھوکتا وہ پانی کڑوا ہو جاتا. مسلمہ جس کنویں میں تھوکتا تھا اس کا پانی, خوب یہ بھی ایک شعبدہ ہے, یہ بھی ایک اثر ہے کہ آپ میٹھے پانی میں اس کے پاس لے جائیں, شربت میں تھوکے کڑوا ہو جائے. اب اگر پاکستان میں آ جائے ایسا معجزہ دکھانے والا تو ساری قوم تو اس کے پیچھے بابا کے پیچھے چلی جائے گی کہ بابا جی میٹھے پانی کو کڑوا کر دیتے ہیں, ہے نا بابا جی. یا پاکستان میں بہت سارے جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, نام عجیب و غریب ہیں بابا جی کے. بابا جی کوڑے پیر, جھوٹ بولنے والے بابا جی. ایک اور بابا جی, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے شاید یہ جوک ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں جانے کا اتفاق ہوا, بورڈ لگا ہوا ہے باقاعدہ وہاں پر کہ بابا جی کاکی تاڑ, کاکی لڑکی کو کہتے ہیں پنجابی میں, یعنی لڑکیاں دیکھنے والے. کاکی تاڑ, یہ چھپ چھپ کے دیکھنا, تاڑنا چھپ چھپ کے دیکھنے کو کہتے ہیں. ان کا نام ہی بابا جی کاکی تاڑ ہیں. وہ پاکستان میں جو بابا بھی آئے لوگ اس کو پوجنا شروع کر دیں گے, اگرچہ وہ پانی میں تھوکے پانی کڑوا ہی کیوں نہ ہو جائے, یہ اس کو بھی کہیں گے یہ معجزہ ہو گیا. معجزوں سے رسول پہچانو گے, کسی جادوگر کو بھی رسول مان لو گے, لیکن اگر رسالت سے رسول پہچانا پھر صرف رسول کو رسول مانو گے. اگر پیغام سے, امام کو امامت سے پہچانو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے پہچانو. امامت کو سمجھ کے اگر کبھی بھی آپ غلط امام نہیں چنو گے, لیکن اگر امامت کو سمجھے بغیر امام چنا پھر مرزا غالب والی حالت ہو جائے گی آپ کی. مرزا غالب نے اپنی حالت ذکر کی ہے نا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. مرزا فرماتے ہیں جو بھی چل رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ چل پڑتا ہوں, شاید یہ راہبر ہے میرا, تھوڑا آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ کوئی اور ہے. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ. عزیز من, ہر راہ رو بہت ہیں لیکن سارے راہ رو راہبر نہیں ہیں. راہبری سے راہبر پہچانا جاتا ہے, امامت سے امام پہچانا جاتا ہے. امامت کو پہچانو تاکہ امام گم نہ ہو جائے تمہارے آپ سے. آئمہ موجود ہیں لیکن امت آئمہ کے ساتھ نہیں ہے. علی موجود ہیں, امت کسی اور کے پیچھے ہے. امام حسن موجود ہے, امت کہیں اور جا رہی ہے. امام حسین موجود ہے, امت کہیں اور جا رہی ہے. امام زین العابدین موجود ہے, امت کہیں اور جا رہی ہے. امام باقر موجود ہے, امت کہیں اور جا رہی ہے. اور آج تک, آج بھی امام ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام موجود ہیں اور امت کہاں جا رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ امامت کی شناخت نہیں ہے, امامت کی پہچان نہیں. اس لیے تمام ائمہ نے اہتمام کر کے لوگوں کو امامت کی معرفت کروائی. سید الشہداء حکومت کے خلاف, یزید کے خلاف قیام کیا اور کوفہ سے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں. امام انہیں بھی امامت سمجھا رہے ہیں کہ امام کیا ہوتا ہے. مل امام الا العامل بالکتاب. لیکن عرض کیا تھا کہ سب سے جامع ترین و خوبصورت ترین تعارف امامت کا امام ہشتم کے کلام نورانی میں ہے. بہت زیبا, اس قدر حسین و خوبصورت کہ جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اگر کریں یہ مومنین یہ کام. آپ نے بہت ساری چیزیں فریم کرا کے برکت کے لیے گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں, کوئی نظر سے بچنے کے لیے, کوئی کس کے لیے, ہے نا. علماء بتاتے ہیں ممبروں سے کہ یہ لکھ کے لگاؤ یہ ہوگا, یہ لکھ کے لگاؤ ویسے ہوگا. ایک خاتون ایک دفعہ آئی, بڑی ناراض ہوئی, کہا کہ ممبر پہ آپ لوگوں کو ایسے کیوں گمراہ کرتے ہو, کیوں غلط باتیں بتاتے ہو, کیوں یہ کرتے ہو. میں نے کہا بھائی ہم نے کیا بتایا, آپ بتاؤ کیا ہمارے منہ سے نکل گئی ایسی بات, اتنی ناراض ہو رہی ہو آپ. کہا کہ آپ نے ممبر پہ یہ کہا ہے کہ یہ آیت گھر میں لکھ کے لگاؤ تو رشتے آئیں گے لڑکیوں کے. حیرت کی بات تھی کہ ایسی بات تو ہم نے ہوش میں تو نہیں کی, ممبر پر پتہ نہیں غفلت میں کہیں سے نکل گئی ہو. لیکن ایسی غفلت میں بھی نہیں نکلتی, چونکہ ان چیزوں کے جب نہیں ہے اعتقاد تو کیسے ہو سکتا ہے. بار کے اب کسی نے متوجہ کیا کہ یہ آپ نے نہیں کسی اور نے کہا ہے اور ان کو اشتباہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ میری والدہ نے یہ آیت لکھ کے رکھی ہوئی ہے گھر کے اندر لٹکائی ہوئی ہے, پانچ چھ لڑکیاں ہیں جوان, اور وہ کہتی ہے کہ بس جب سے یہ آیت لکھ کے رکھی ہے اب رشتے خود ہی آنا شروع ہو جائیں گے, اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اب والدہ جو ہے بیمار ہو گئی ہے. ظاہر ہے جن گھروں کے اندر یہ مشکلات ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا جوان اولاد، جوان لڑکیاں گھر میں، عمر گزر رہی ہو اور رشتے نہ آئیں تو ان کے اوپر کیا، باہر کیا ان سے معذرت کی کہ کسی اور نے بے شک کہا ہوگا چلے میں معذرت کر لیتا ہوں اس کی جگہ اگر آپ کے گھریلو آلات یہ خراب ہو گئے ہیں، جنتری کے ذائچے نکال کے بس لگے ہوتے ہیں بعض جگہ پر نظر بد سے بچنے کے لیے، کیا 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 ہوتا ہے مختلف گھروں میں، کہیں کپڑا باندھا ہوتا ہے، کہیں پہ نال لٹکایا ہوتا ہے، کہیں گھوڑے کا نال لٹکایا ہوتا ہے نا کسی جگہ پر کہ گھر کے اندر نظر نہ لگے۔ یہ اب معلوم مصدقہ بات نہیں ہے، غیر مصدقہ ہے، میں نے خود نہیں کہیں پڑھا، سنا ہے کسی سے کہ یہ گھوڑے کا نال کو تبرک کے طور پر بنو امیہ نے متعارف کروایا تھا کہ وہ گھوڑے کربلا میں جنہوں نے لاشیں پائمال کی تھیں انہیں تبرک کے طور پر انہوں نے اتار لیا تھا کہ اس سے آل رسول کی لاشیں پائمال ہوئی ہیں، یہ نال اتار کے تبرک کے طور پر گھروں میں لگاتے تھے۔ وہ غیر مصدقہ بات البتہ، میں نے کہا میں نے خود نہیں پڑھی لیکن کسی کا مطالعہ ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ نال کی تاریخ یہ ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو میں نے بہت سارے مومنین کے گھر میں لٹکا ہوا دیکھا ہے یہ نال، تو وہ بھی تبرک کے طور پر اس کو گھر میں لٹکائے ہوئے ہیں، نہ کریں ایسے کام۔ اگر تبرک کے طور پر گھر میں کوئی چیز لٹکانی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں، نصوص ہیں، یہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض ہوگی اس کے جملات ہیں، اس کو لکھیں، خوبصورت لکھیں، انگلش میں لکھیں، وال پیپر بنائیں، ایک دوسرے کو بھیجیں، گھروں کے اندر لگائیں اور بینر بنائیں اس کے، اور شہروں شہر کے لگائیں، اپنا مکتب متعارف کروائیں۔ ایسا نہ ہو عزیز من کہ دنیا چاہ رہی ہو نظام کی طرف آنا لیکن ہم صرف یہ کہیں جی ہمیں آپ کا نہیں قبول، خب اپنا تو پیش کرو نا، ہمارا کیا نظام ہے، اور آپ کے نظام کی خوبی یہ ہے کہ آپ کا نظام مسلکی نہیں ہے، آپ کا نظام قرآنی ہے، آپ کا نظام الہی ہے۔ آپ کے نظام کی میں نے صرف ایک حوالہ دیا ہے، اس کے علاوہ فراوان ہیں، 1000 حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ جہاں پر اہل سنت کے علماء نے نظام اسلامی جب پیش کرنے کی کوشش کی تو اس کا نام امام و امامت ہی رکھا، لیکن جس طرح مولا کا مانا تو مانتے کہ رسول اللہ نے، اگر انہیں پوچھے رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہتے ہیں کہا تھا، فرمایا تھا رسول اللہ نے، لیکن مولا کا مطلب دوست ہے، مولا کا مانا دوست ہے۔ اسی طرح یہ تو مانتے ہیں کہ حاکم اسلامی کا نام امام ہے و نظام اسلامی کا نام امامت ہے، لیکن آگے آ کر کہتے ہیں اس کا مانا خلافت ہے، اس سے مراد خلافت ہے، نہ مراد بھی امامت ہے، امامت سے امامت ہی مراد ہے، امام سے امام ہی مراد ہے۔ یہ امام جہاں پڑھا ہے تم نے درست پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے آپ نے، قرآن جیسے امامت کی طرف آپ کو بھیجتا ہے، متوجہ کرتے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے میں تمام معصومین کی زبان سے احیاء امامت کا ایک ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، معلوم نہیں ان اس سلسلہ گفتگو میں توفیق ہوگی یا نہیں، لیکن ہے بہت حسین و زیبا و خوبصورت طور پر جناب سیدہ نے اپنے خطبہ فاطمیہ میں، تاریخی خطبہ جناب سیدہ کا، اس میں امامت کا تعارف کروایا ہے۔ اس خطبے کی تفسیر شروع کی ہے، لیکن سال میں ایک دفعہ توفیق ہوتی ہے، یام فاطمیہ میں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس کی تفسیر اگر جلد ہو جائے۔ جناب سیدہ نے امت کو متوجہ کیا کہ امامت کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو تم، وہیں پر امت کو متوجہ کیا، صرف ایک ہستی نے، کہ امامت نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا، نہج البلاغہ میں امامت نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا، نہج البلاغہ کے خطبے تمام معصومین نے احیاء امامت کیا۔ لیکن یہ جامع حدیث ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ اصول کافی میں ہے، اصول کافی پہلی جلد کتاب الحجہ، صفحے مختلف ہیں، معلوم نہیں گھروں میں ہے اصول کافی یا نہیں، لیکن ہونا چاہیے، اصول کافی سے تو آشنا ہے، ایک تو کافی ہے جو آپ پیتے ہیں یہ چائے کے بجائے، پوچھتے ہیں نا ٹی ہے یا کافی، آپ کہتے ہیں کافی، اس میں نہیں ہے یہ، بس پاس پینے والی کافی میں نہیں ہے۔ اصول کافی، اصول کافی کتب حدیث میں سے معتبر ترین کتاب شیعہ کی، 4 کتابیں ہیں، صحائے ستہ سنیوں کی 6 کتابیں ہیں، کتب اربع شیعہ مسلک کے مطابق حدیث کی 4 کتابیں ہیں، جن میں سے ایک کافی ہے اور ایک من لا یحضرہ الفقی، ایک ہے الاستبصار اور ایک ہے تہذیب. التہذیب شیخ طوسی کی دو کتابیں ہیں, التہذیب اور الاستبصار, یہ شیخ طوسی کی ہیں دو کتابیں, انہوں نے لکھی ہیں حدیث کی. من لا یحضرہ الفقی, یہ شیخ صدوق کی ہے. اور اصول کافی, جس کے تین حصے ہیں, پہلا حصہ اصول کافی, دوسرا حصہ فروع کافی, تیسرا حصہ روزہ کافی ہے, زواد کے ساتھ روزہ, روزہ کافی. یہ تین حصے ہیں, آٹھ جلدیں ہیں اس کتاب کی, ابھی چھپی ہوئی موجود ہے. اصول کافی جو پہلی دو جلدیں ہیں ان کا ترجمہ بھی اردو میں موجود ہے, گھروں میں رکھیں اور ان کتابوں کو اپنے مطالعہ میں لائیں. اس میں کتاب الحجت ہے جس میں امامت کا تذکرہ ہے, اس میں باب نادر کے عنوان سے ایک باب ہے, مرحوم کلینی رحمت اللہ علیہ نے, ثقۃ الاسلام کلینی کے نام سے جو مشہور ہیں, بہت عظیم محدث جو غیبت صغرا اور غیبت کبرا کے درمیانی عرصے میں گزرے ہیں, یعنی اسی دوران محدث کلینی ان علماء میں سے, بزرگ علماء میں سے. انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے امام ہشتم سے, سند وہاں پر ہے, میں پوری سند نہیں پڑھتا. حدیث کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس زمانے کے جو حالات تھے, عباسی دور, مامون الرشید کی حکومت تھی اور امام کا عہد امامت تھا. مامون الرشید تاریخ کی ایک عجیب پیچیدہ شخصیت ہے, حتیٰ بعض نے صاف لکھا ہے کہ یہ شیعہ تھا اور اسی وجہ سے اس نے امام کو بلایا اور کہا کہ امامت آپ لے لیں, حکومت آپ کی ہے. یہ باقاعدہ اعتقادی طور پر شیعہ تھا, یہ بعض نے لکھا ہے, جو بھی لکھا ہوا ہے ضروری نہیں کہ صحیح ہو. بعض نے کہا کہ نہ, شیعہ نہیں تھا, یہ بھی اپنے باقی اسلاف کی طرح تھا, ایک ظالم و جابر حکمران تھا, اور لیکن بہت ہی چالباز چالاک انسان تھا یہ. اس نے ایک چال کے طور پر یہ چال چلی کہ حکومت چونکہ اس نے اپنے بھائی سے لی تھی, امین سے, ہارون الرشید کے دو بیٹے تھے, امین اور دوسرا مامون. امین اس کی ماں مؤثر تھی زبیدہ, اس نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے امین کو خلیفہ بنوا دیا, لیکن لوگوں کے اندر امین اتنی اچھی شہرت کا مالک نہیں تھا, کچھ خاص حالات سیاسی پیدا ہوئے جس کی وجہ سے جلدی ہی مامون نے امین سے حکومت چھین لی, لیکن بہت برے طریقے سے, بہت ہی درندگی کے ساتھ, بہت ہی قتل و غارت کے بعد, اور حتیٰ بے دردی کے ساتھ اس نے, مامون نے امین کو جیل میں مروایا, پہلے اس کی آنکھیں نکلوائیں زندہ, پھر ایک ایک کر کے اس طرح اس کو بڑے عذاب کے ساتھ اس نے مروایا. ظاہر ہے اس قسم کی جلاد جب حکومت پر آتے ہیں تو ان کا کیا مزاج ہوتا ہے, ایسے شہنشاہ و بادشاہ. باہر کیف اپنی ایک منفرد خصوصیات کا حاکم گزرا ہے مامون الرشید, سیاست باز, چالاک, تیز ترار اور ہر چیز سمجھنے والا, مکار. اس نے مشاور بھی بہت مکار رکھے ہوئے تھے. اس کا ایک مکر یہ تھا کہ اس نے امام علیہ السلام کو مدینہ سے طوس, چونکہ ان کا دارالخلافہ مشہد تھا, یہ موجودہ طوس, دارالخلافہ خراسان تھا عباسیوں کا, یہاں پر انہوں نے, اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ابو مسلم خراسانی چونکہ خراسانی تھا, خراسان کے حمایت اور خراسانی لشکر کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہوئی تھی, ان کی طاقت خراسان کے اندر تھی, لہذا اس وجہ سے انہوں نے بغداد سے منتقل کیا, یا دمشق سے منتقل کیا خراسان میں اپنا دارالخلافہ, پھر خراسان سے منتقل کر کے بغداد لے گئے. یہ اس نے خراسان میں امام علیہ السلام کو طلب کیا, خراسان سے وفد بھیجا, سرکاری اہلکار, فوجی دستے, جنہوں نے جا کر امام علیہ السلام کو مدینہ سے منتقل کیا, کہ یہ بھی ایک خود مفصل بات ہے کہ کس طرح سے اور کن محرکات کے تحت امام علیہ السلام کو لے کر آئی یہ لوگ, اور بڑے احتیاط کے ساتھ لائے, بظاہر بڑے عزت و احترام کے ساتھ, بڑی تواضع کے ساتھ لائے, لیکن محتاط ہو کر, اس احتیاط میں بہت ساری چیزیں شامل تھیں. ایک خاص روٹ انہیں بتایا گیا تھا کہ امام کو مدینے سے خراسان, نقشے میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, مدینہ اور مشہد اگر ڈالیں آپ نقشہ انٹرنیٹ کے اوپر تو وہ آپ کو پورا روٹ بتا دے گا کہ کس طرح سے مدینہ کہاں ہے اور مشہد کہاں ہے اور مدینہ سے مشہد آنے کے نزدیک راستے کون سے ہیں. لیکن انہوں نے وہ نزدیک راستے اختیار نہیں کیے, دور کے راستے اختیار کیے. ان دور کے راستوں میں یہ طے تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن سے حتماً امام کو گزارا جائے اور کچھ شہر ایسے ہیں جہاں امام کو نہ گزارا جائے. ان میں سے شہر قم خصوصیت کے ساتھ یہ تاکید کی گئی تھی اس گروہ کے کہ شہر قم سے امام کو نہیں گزارنا, چونکہ شہر قم میں اس وقت امامت کے پیروکار موجود تھے, لہذا تاکید کی گئی تھی کہ قم سے نہیں گزارنا. امام کو لے کر آئے, دو شہروں سے امام کو گزارا گیا چونکہ تاکید کی گئی تھی کہ ان شہروں سے امام کو گزارنا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. ایک نیشاپور جو ابھی بھی موجود ہے جہاں آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں, قدمگاہ امام وہاں موجود ہے, اور ایک مرو. مرو توس سے آگے, توس کے قریب کا علاقہ, یا توس اسی مرو کا حصہ تھا یا مرو توس کا حصہ تھا, یہ اسی خراسان کا مشہد کا یہ حصہ ہے, قدیم نام اس کا مرو تھا. مرو میں جب امام, ایک حدیث امام نے نیشاپور میں بیان فرمائی, حدیث سلسلہ تو ذہب, کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی, پھر اس کے بعد ہے بشارتہا و شروطہا و انا من شروطہا. یہ حدیث سلسلہ تو ذہب, یہ نیشاپور کی حدیث ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے امام سے سن کے وہیں پر لکھی تھی یہ حدیث. دوسری حدیث امام نے مرو میں بیان فرمائی, یعنی اپنی قیامگاہ کے قریب جب پہنچے شہر مرو میں, جامع مسجد شہر کی, وہاں جب امام پہنچے تو بڑا رش تھا, یا امام کے استقبال کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے یا ویسے وہاں مسجد کے سامنے رش تھا. اس مسجد کے بیچ میں امام علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مرو کے اندر اس وقت کیا موضوع چھڑا ہوا ہے, لوگ کس موضوع پر سوچتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, دلچسپی لیتے ہیں, لوگوں کی دلچسپی کا موضوع کیا ہے. اس شخص نے بتایا کہ یہاں پر آج کل امامت کی بات زیادہ چھڑی ہوئی ہے, امامت کے بارے میں گفتگو زیادہ کرتے ہیں. اس وقت امام علیہ السلام نے یہ گفتگو بیان فرمائی مفصل کہ امامت کیا چیز ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان الامامت اجل قدرن, امامت بلندتر ہے قدر و قیمت میں, واعظم شانن, اور بلندتر ہے شان و حیثیت کے لحاظ سے, وعلی مکانن, مکان و منزلت کے لحاظ سے بہت اعلی و برتر ہے, وامنع جانبن, اور اپنے پہلوؤں کے لحاظ سے اور اپنے احاطے کے لحاظ سے امامت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتی, وابعد غورن, اور گہرائی کے لحاظ سے یعنی وسعت میں احاطے کے قابل نہیں ہے اور گہرائی میں اتنی ہے کہ کوئی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ امام علیہ السلام نے شروع کیا جملہ وہاں پر ان لوگوں کو بتایا کہ انہیں کیا معلوم امامت کیا ہے, یہ جو امامت میں لگے ہوئے ہیں, الجھے ہوئے ہیں, امامت کی بات و گفتگو کر رہے ہیں, یہ کیا جانے کہ امامت کیا ہے. چند صفات امامت کی ہیں کہ یہ تقریری و لفاظی نہیں ہیں, امام معصوم کے جملے ہیں, امام معصوم لفاظی نہیں کرتے تاکہ تکراری جملے یا بےمانہ جملے نعوذ باللہ استعمال کریں, ہر جملے کے اندر ایک حکمت ہے. ان الامامت اجل قدرن, امامت قدر و قیمت کے لحاظ سے اجل ہے, بہت بالا ہے, واعظم شانن, شان کے لحاظ سے بہت اعلیٰ و بلندتر ہے, عظیم ہے, وعلی مکانن, وامنع جانبن, یعنی وسعت میں بہت وسیع ہے, اتنی کہ احاطہ نہیں کیا جا سکتا اس کا, وابعد غورن, وابعد غورن, اور گہرائی اس کی اتنی ہے کہ کوئی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا, من ایب لغہ الناس بقولہم, تاکہ لوگوں میں سے کوئی شخص اس کی حقیقت و اس کی تہ تک اپنی گفتگو کے ذریعے سے پہنچ جائیں, او ینالو بآرائہم, یا اپنے افکار و اپنی آرا کے ذریعے سے حقیقت امامت تک یہ لوگ پہنچ جائیں, او یقیمو امامن باختیارہم, یا اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے کسی کو امام بنا سکیں. امامت ان کی دسترس سے باہر, ان کی سوچوں سے باہر, ان کی احاطوں سے باہر, اور ان کے اقوال و جملات سے باہر, ان کے علمی احاطے سے باہر ہے امامت. ان الامامت خص اللہ عز و جل بہا ابراہیم الخلیل علیہ السلام بعد النبوت والخلہ. امامت کیا چیز ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامت وہ حقیقت ہے, درخشان و اعلیٰ و عظیم مقام ہے جو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو نبوت اور خلت کے بعد عطا کیا. مقام خلت یعنی خلیل بنایا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, پھر اس کے بعد ابراہیم کو نبی بنایا اور ابراہیم کو رسالت عطا کی. رسالت عطا کر کے پھر حضرت ابراہیم کو خدا نے مرتبہ سوم و منصب سوم کے طور پر امامت عطا کی, مرتبتن ثالثتن و فضیلتن شرفہ بہا, اور اس امامت کے شرف سے خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مشرف فرمایا ہے. وہ اشاد بہا ذکرا, اور اس منصب پر پہنچا کر ذکر ابراہیم کو خدا نے بہت اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا ہے. فقال انی جائلک للناس اماما, اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں تجھے امام بنا رہا ہوں, میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یہ آغازین جملے ہیں جو امام ہشتم نے ان لوگوں کی باتیں سن کر کے یہ امامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. امام نے فرمایا امامت وہ عظیم منصب ہے, وہ گہرا منصب ہے, وہ منزلت و شان کے لحاظ سے اتنا بلند مرتبہ ہے, ان کی دسترس سے باہر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلت و نبوت کے بعد ابراہیم کو یہ منصب عطا کیا ہے. یہ بتا کر پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے امامت کے اور صفات ذکر کیے کہ امامت کیا ہے. یہ حدیث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آئندہ گفتگو کے اندر, اور ساتھ دیگر معصومین نے جو احیاء امامت کے عنوان سے ذکر فرمایا ہے, تاکہ سید الشہداء کا یہ جملہ سمجھ میں آ جائے. فلعمری مل امام الا العامل بالکتاب, خدا کی قسم اپنی جان کی قسم, امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے. اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے عزیز من کہ کربلا خون کے ذریعے نظام امامت کا احیاء ہے, لہو کے ذریعے امامت کا احیاء ہے. بعض اوقات تقریروں کے ذریعے امامت کو زندہ کیا جاتا ہے, خطبوں کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے, کتابوں کے ذریعے امامت کو زندہ کیا جاتا ہے, لیکن سید الشہداء نے امامت کو اپنے لہو سے زندہ کیا ہے. اپنے قلم کی سیاہی سے نہیں, اپنی گفتگو سے نہیں, اپنے خون سے, اور نہ صرف اپنے خون سے, آل رسول کے لہو سے زندہ کیا ہے. اتنی دور ہو گئی امت کہ امام حسین علیہ السلام کو اس امر کے احیاء کے لیے اپنا خون دینا پڑا. جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے, جناب ام سلمہ یہ زوجہ مطہرہ رسول اللہ کی فرمانے لگی کہ بیٹا مجھے رسول اللہ ایک نشانی دے گئے تھے, ایک شیشی میں خاک و تربت دے گئے تھے اور یہ فرمایا تھا اس خاک و تربت کو دیکھتی رہنا کہ جب اس کا رنگ بدل جائے تو سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. بیٹا مجھے نظر آ رہا ہے وہ تربت بدلنا شروع ہو گئی ہے. سید الشہداء نے فرمایا ہاں اماں جان, پھر اپنے ہاتھ سے مٹھی میں تربت اٹھا کے پھر دے دی, کہا اماں جان یہ تربت بھی اس کے اندر محفوظ رکھیں اور پھر اسے دیکھتی رہیں, اور جس دن اس شیشی کے اندر خاک کے بجائے خون آ جائے تو سمجھ لینا آپ کا حسین موجود نہیں ہے. بی بی فرماتی ہیں بیٹا کیوں جا رہے ہیں اس سفر پر؟ امام نے فرمایا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے قتیل دیکھے, مجھے مقتول دیکھے, مجھے مذبوح دیکھے, مجھے خون میں لت پت دیکھے. اس کے بغیر, اس لہو کے بغیر دین خدا نہیں بچتا, امت متوجہ نہیں ہوگی, یہ دین زندہ نہیں ہوگا. اور بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں بیٹا اگر جانا ہی ہے خود حکم خدا سے تو ان بیویوں کو اور بچوں کو لے کر نہ جائیں. سید الشہداء فرماتے ہیں یا امہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رسیوں میں اسیر دیکھیں, ان کے پردوں کے بغیر, ان کی اسارت کے بغیر یہ دین نہیں بچ سکتا، یہ امر زندہ نہیں ہو سکتا، دین خدا زندہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ایسا ہی ہوا، حسین یہ کاروان لے کر کربلا پہنچ آئے. کربلا میں سرمایہ رسول، میراث رسول، ترکہ رسول لے کر اور بارگاہ خدا میں آ کر پیش کر دیا. ایک ایک چن چن کے ایک ایک سرمایہ خدا کی راہ میں پیش کر دیا. اور کربلا میں ایک وقت ایسا آیا جب سید الشہداء سارا سرمایہ پیش کر چکے تو خیمے میں آئے، آ کر نگاہ کی کہ فقط آل رسول کا ایک سرمایہ بچا ہوا ہے اور وہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے. جناب رباب سے بچے کو لیتے ہیں، بچے کو لے کر جناب رباب پوچھتے ہیں میرے بیٹے کو کہاں لے کے جانا ہے. امام فرماتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے امام لے جاتے ہیں مقتل میں، لے جا کر جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھ پر بلند کر کے امام فرماتے ہیں لعینو، اگر تمہیں دشمنی ہوگی تو مجھ سے ہوگی، یہ تو 6 ماہ کا شیر خوار ہے، اس کی ماں کا دودھ نہیں ہے، اس نے دودھ نہیں پیا، پانی بھی نہیں پیا، اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دو. لعین عمر سار دیکھتا ہے اپنے لشکر کی حالت کہ بچے کی پیاس لشکر کو متاثر کر رہی ہے، کچھ نے رونا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم دریا کے کنارے دریا پہ پہرا لگا کر اور حسین پہ پانی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حیوان پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، لیکن جن کے طفیل پانی مل رہا ہے وہ تشنا پانی کے قریب ہیں. یہ لعین ہرملا کے پاس جاتا ہے اور ہرملا کو کہتا ہے ہرملا جلدی کر، اپنی تیر اندازی کا، نشانہ بازی کا مظاہرہ کر. کہتا ہے کس پہ تیر چلاؤں، آیا حسین پہ آخری حملے کا وقت آ گیا ہے یا حسین کی مدد کو کوئی فوج آ گئی ہے؟ کہا نہ حسین پہ تیر چلانا ہے نہ حسین کی مدد کو کوئی فوج آئی ہے. کہا پھر تیر کس پہ چلاؤں؟ کہنے لگا ذرا غور سے دیکھ، حسین کے ہاتھوں پہ کوئی سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں؟ جب ہرملا دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے عمر صاحب، لیکن یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے حسین کے ہاتھ پر، تیری مرضی یہ ہے میں اس بچے پہ تیر چلا دوں؟ کہنے لگا جلدی کر، بچے پہ تیر چلا دے. یہ لیکن کمان اٹھاتا ہے، تیر لگاتا ہے اور نشانہ لیتا ہے، لیکن دوبارہ تیر و تلوار، تیر و کمان زمین پہ رکھ دیتا ہے. عمر صاحب پوچھتا ہے تیرا نشانہ خطا کیوں چلا گیا، تیرا ہاتھ لرز کیوں گیا، تو نے تیر کیوں نہیں چلایا؟ کہنے لگا جب میں نشانہ لیتا ہوں تو پشت حسین پر، خیمے کے در پر ایک پردہ دار خاتون نظر آتی ہے، اس کے تڑپنے سے لگتا ہے بچے کی ماں ہے. وہ اس طرح سے مضطرب ہے، جب مجھے دیکھتی ہے تو اس طرح سے تڑپتی ہے، گویا مجھے کہہ رہی ہو ہرملا ذرا دیکھ کے تیر چلانا، میرے بچے کا گلا نازک ہے، تیرے تیر کی اگی بڑی ہے. عمر سعد نے کہا کہ جلدی کر، ایسا ساتھی نہ بن، تو تیر چلا دے. یہ لعین تیر دوبارہ لگاتا ہے اور اصغر کے گلے کا نشانہ لے کر تیر چلا دیتا ہے. تیر کا چلنا تھا سید الشہداء کے ہاتھ پر، بچہ تڑپنے لگا. ایک راوی نقل کرتا ہے حسین کے ہاتھوں پر بچہ اس طرح سے تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے، یعنی حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بچہ ایک دفعہ اٹھا، پھر بازوؤں پہ آ گیا، پھر ہاتھ پاؤں ہلائے، پھر ہاتھ پاؤں رک کر صرف اصغر نے منہ ہلانا شروع کر دیا، اور جب منہ کھلا تو بند نہیں ہو سکا اور حسین علیہ السلام کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. علی لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلا سے محفوظ فرما، پروردگار امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے نہائی عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزا کی حفاظت فرما، بانیان مجلس شرکاء مجلس کی حفاظت فرما، اہل ممبر و علماء کی حفاظت فرما، عزا خان و امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، مساجد و امام عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، پروردگار رب حق محمد و آل محمد، علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ